أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله لا سيما بقية الله ولعنة الله على أعدائهم أعداء الله من يومنا هذا إلى لقاء الله أما بعد فقد قال الله وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا صلوات الله عليه
اللهم صل على محمد وآل محمد.
خدا بندے عالم اپنی نعمتوں کو شمار کرتے ہوئے کچھ ایسی ہستیوں کا پتہ بتاتا ہے جسے اللہ نے امام کرا. وہ ہستیاں ہیں جنہیں لوگوں نے امام نہیں بنایا, جنہیں اللہ نے امام بنایا. وجعلناہم ائمتن, اور جنہیں اللہ امام بناتا ہے ان کے امام بنانے کا مقصد کیا ہے, ان کی ذمہ داری کیا ہے؟ یہدونا بامرنا. اگر پہچاننا ہے کسی کو کہ خدا کا بنایا ہوا امام ہے یا خود ساختہ امام, تو اس کی زندگی کو دیکھو, اس کے عمل کو دیکھو, اس کے کردار کو دیکھو, اس کی سیرت کو دیکھو کہ یہدونا بامرنا, وہ ہمارے امر کی طرف یعنی خدا کے امر کی طرف ہدایت کرتا ہے یا اپنے امر کی طرف. جو خدا کی طرف سے بنائے ہوئے امام آتے ہیں, سب سے پہلے اتنا وقت نہیں ہے کہ میں تفصیل میں جاؤں, اتنی ہی تمہید کافی ہے. آج جس سلسلے میں ہم یہاں جمع ہوئے ہیں اسی سلسلے امامت کی ایک کڑی گردش, یعنی حضرت امام حسن مصطفیٰ یوم ولادت. اور یہ وہ اہم ولادت ہے کہ خاندان رسالت کی یہ پہلی خوشی ہے, برسہ برس کی تکلیف و اذیت کے بعد, کیونکہ ساری زندگی پیغمبر کی اعلان نبوت کے بعد سختیوں ہی میں گزری ہے, چاہے وہ 13 سال مکے کی زندگی ہو یا مکہ آ جانے کے بعد مدینے کی زندگی, فوراً جنگ بدر کا سلسلہ. تکلیفیں ہی تکلیفیں ہیں, مشکلیں ہی مشکلیں ہیں, لیکن اس میں ان مشکلوں کے درمیان یہ پہلی خوشی ہے جو خاندان عصمت میں آئی ہے.
نعرے حیدری,
ائمہ کو اللہ نے امام بنایا, اور مقصد امامت کیا ہے؟ مقصد امامت ہے امت کی ہدایت, ہدایت کے لیے, رہنمائی کے لیے, ان کو صحیح راستہ یہ جو ہے دکھانے کے لیے. البتہ وہ پیغمبر کے بعد امت بہت سارے حصوں میں تقسیم ہو گئی. اتحاد اور وحدت جو اللہ کی نعمت تھی, خدا بند عالم اس کو اپنی نعمت کے طور پر بیان کیا ہے نا قرآن میں. یاد کرو اس موقع پر جب تم آپس میں ایک دوسرے سے جو ہے وہ دست و غریباں تھے, ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے, ہم نے تمہارے درمیان الفت و محبت کا رشتہ قائم کر دیا. وحدت اور اتحاد وہ عظیم نعمت ہے جسے خدا بند عالم نے قرآن مجید میں بیان کیا. لیکن بہرحال پیغمبر کی آنکھ بند ہوتے ہی یہ نعمت چھنتی نظر آ رہی تھی. پیغمبر نے بھی اس کا بندوبست کیا, خدا نے بھی انتظام کیا کہ یہ وحدت ٹوٹنے نہ پائے اور امت کو وحدت کی آگے میں یہ جو ہے پرونے کے لیے دو انتظام کر کے پیغمبر انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ وعترتی اہل بیت, تمہارے درمیان دو گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں ایک قرآن ہے، ایک ہمارے اہل بیت ہیں. ما ان تمسک تم بہما، جب تک تم ان دونوں سے جڑے رہو گے، جب تک تم ان دونوں سے جڑے رہو گے، تمہارا تمسک ان دونوں سے قائم رہے گا، اس وقت تک تم گمراہ نہیں ہو سکتے، سب ایک ہی طرف چلیں گے. ظاہر سی بات ہے مختلف سمتوں میں جانے کا مطلب ہے کوئی نہ کوئی گمراہ تو ہو ہی گیا. کون گمراہ ہوا ہے الگ کی بات ہے، بہرحال کوئی نہ کوئی گمراہ تو ہے. منزل اس طرف ہے، کوئی ادھر جا رہا 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 ہے. مختلف سمتوں میں جانے کا مطلب ہے گمراہی. جس دن امت اختلاف اور تفرقے کا شکار ہو جائے گی، صلوات پڑھیں محمد صلی اللہ، جس دن امت اختلاف اور تفرقے کا شکار ہو جائے گی، جس دن وحدت اختلاف میں تبدیل ہو جائے گی، گمراہی یقینی ہے. اور تفرقے کا شکار کب ہوگی؟ الگ الگ سمتیں تبھی ہوں گی کہ جب قرآن اور اہل بیت کے دامن سے تمسک ان کا ختم ہو جائے. جس دن اہل بیت کو چھوڑ دیں گے، جس دن قرآن کو چھوڑ دیں گے، وہی گھڑی ہوگی جہاں تفرقہ اور اختلاف پیدا ہوگا. تفرقہ اور اختلاف آیا نہیں کہ گمراہی، گمراہی سے بچنے کی ضمانت قرآن اور اہل بیت. پائن تمسک تو بہما لن تضلوا بعدی. آج بھی اگر عالم اسلام میں اتحاد قائم ہو سکتا ہے، اس کا محور قرآن اور اہل بیت. آج بھی اس کا محور، اور الحمدللہ اتنے حالات یہ جو بگڑ جانے کے باوجود آج بھی اکا دک شاید ہی بلکہ کوئی ایسا مسلمان ہوگا جو اہل بیت کو نہ مانے یا قرآن کو نہ مانے. چند ناصبیوں کی بات نہیں کرتا ہوں، وہ تو انگلی بھی گننے کے قابل ہیں، تعداد ان کی بہت کم ہے جو دشمنی اہل بیت کا اظہار کریں. ورنہ عموماً اگر آپ چلے جائیں تو جس سے پوچھیں گے، سنی ہو شیعہ تو وہابی سے اگر پوچھیں گے، آپ یہ جو ہے سعودی عرب سے نماز جمعہ ٹی وی پر ریڈیو پہ نشر ہوتی ہے، ان کا بھی خطبہ سن لیجئے. اگر ہم اپنے خطبے میں اہل بیت پر صلوات و سلام بھیجتے ہیں تو وہ ایسا نہیں، وہ نہیں بھیجتے ہیں، وہ بھی بھیجتے ہیں. یہ علامت ہے اس بات کی. اور اسی لیے پیغمبر نے ہر موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اہل بیت کے فضائل کا تذکرہ کیا، تاکہ لوگ دامن اہل بیت سے جدا نہ ہونے پائے. صلی اللہ علیہ وسلم. پیغمبر کو احساس تھا کہ قرآن سے دور کرنے کی اتنی کوشش نہ ہوگی جتنا اہل بیت سے دور کرنے کی کوشش ہے. تو قرآن تو ثابت ہے نا، من مانی طریقے سے اس کے ثابت. ہاں قرآن کو مانتے بھی ہیں اور نہیں بھی مانتے ہیں، لفظ مانتے ہیں لیکن عملاً تعویل کر لیا، تفسیر کر لیا، کچھ بھی کر لیا، ٹوکنے تو نہیں آئے گا. لیکن اہل بیت یہ جو ہے زبان رکھتے ہیں نا، ٹوکیں گے زیادہ، ان سے دور کرنے کی زیادہ کوشش ہوئی. لیکن بہرحال ان تمام کوششوں کے باوجود آج اہل بیت اور اہل بیت جو خصوصاً حسنین علیہ السلام، امام حسن اور امام حسین علیہ السلام سے خصوصی فضائل بیان ہوئی ہیں ان دونوں ملتے ہیں، امام حسن کی، امام حسین کے، لیکن زیادہ تر حدیثیں جو پیغمبر سے نقل ہوئی ہیں اس میں دونوں کے فضائل ایک ساتھ بیان ہوئے. اگر پیغمبر امام حسن کی فضیلت بیان کرے وہیں پہ ساتھ ساتھ اسی میں الحسن والحسین سیدا شباب، حسن حسین دونوں جوانان جنت کے سردار ہیں، الحسن حسین ابنائی، الحسن والحسین امامان قام و قعدا. حسن حسین دونوں امام ہیں، جہاد کریں یا صلح کریں، قیام کریں یا قعود کریں، دونوں مرحلوں میں دونوں امام ہیں، ہر حال میں امام. جنگ کریں تب بھی امام، صلح کریں نہ ان کی جنگ پر تمہیں اعتراض کا حق ہے نہ ان کی صلح پر تمہیں.
حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد،
یزیدیت زندہ باد. دونوں صورتوں میں وہ امام ہیں. یہ جو ہے مشترکہ فضیلتیں بیان کرتے تھے، شاید اس لیے کہ پیغمبر کی نگاہیں محسوس کر رہی تھیں کہ بعض لوگ تفرقہ ڈالنے کی کوشش کریں گے، ان دونوں میں تمیز کریں گے, ایک کے جہاد کو عظمت سے یاد کریں گے, دوسرے کے صلح پر اعتراض کریں گے. اللہ پیغمبر جتنی فضیلتیں بیان کر رہے ہیں دونوں کے ایک ساتھ فضیلتیں بیان کر رہے ہیں. ہر امام پورے کے پورے ائمہ علیہ السلام کی زندگی کو اگر آپ اٹھا کر کے دیکھیں, کردار سب کا ایک ہے, زمانہ بدلا ہے, دشمن بدلے ہیں, دوست بدلے ہیں. دشمنوں کی تبدیلی کے ساتھ ساتھ امام کا موقف بدلا, کبھی معاویہ ہے اور موقف ہے, اور کبھی یہ جو ہے یزید ہے, موقف اور ہو گیا. خود امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں قیام بھی ہے اور قعود بھی ہے. امام حسن کی زندگی میں قیام بھی ہے اور قعود بھی ہے. مولا کائنات کی شہادت کے بعد جب خلافت اور حکومت کی ذمہ داری امام حسن کے ہاتھوں میں آئی ہے, پہلے کیا کیا امام حسن نے؟ قیام ہی تو کیا ہے. قعود تو بعد کی منزل ہے, اور امام حسین نے پہلے قعود کیا ہے, بعد میں قیام کیا ہے. امام حسین علیہ السلام کی زندگی کی آپ دیکھیں, امام حسن علیہ السلام کی شہادت کے بعد معاویہ 10 برس زندہ رہا ہے نا, اس وقت کون امام ہے؟ باغلون کس کے ہاتھ میں ہے؟ امام حسین کے ہاتھ میں ہے نا. چلیے آپ کہہ رہے صاحب امام حسن کی وجہ سے امام حسین چپ تھے, اب تو وجہ نہیں رہ گئی نا. اب امامت کس کی ہے؟ امامت امام حسین کی ہے, لیکن وہاں کے اوپر شام کا حاکم کون ہے؟ دشمن کون ہے مقابلے میں؟ وہی دشمن جو امام حسن کے زمانے میں ہے. جہاں پر 10 برس تک امام حسین خاموش رہے اور اسی سیرت کو اپنائے رہے جو امام حسن کی سیرت, لیکن معاویہ کے مر جانے کے بعد جب یزید حاکم بنا ہے اور حالات تبدیل ہوئے ہیں اور انقلاب کے لیے زمین ہموار ہو گئی ہے, تو امام حسین اٹھ کھڑے ہوئے. اگر قیام ہے تو امام حسن کے ہاں بھی قیام ہے, امام حسین کے ہاں بھی قیام ہے, اور اگر صلح ہے تو امام حسین کے ہاں بھی صلح ہے, اور امام حسن کے ہاں بھی صلح پائی جاتی ہے. ائمہ علیہ السلام کی حیات کے سلسلے میں آیت اللہ خامنہ ای کا بہت اچھا تجزیہ ہے, تفصیل نہیں اس کو بیان کرنے کا, کیونکہ ظاہر سی بات ہے 10-15 منٹ کچھ ہمارے پاس اور رہ گئے ہیں. بڑا اچھا ہے, بہت خوبصورت تجزیہ کیا. وہ کہتے ہیں کہ پورے اماموں کی زندگی کو اگر سمجھنا ہے تو سمجھ لو کہ یہ 12 نہیں ہے, یہ 1 ہے. 12 نہیں ہے, ایک ہی انسان ہے, اس کی زندگی کے مختلف مراحل ہیں, مختلف حالات ہیں. جیسے حالات تھے ویسا موقف اختیار کیا. اگر معاویہ جیسا دشمن ہے تو موقف صلح والا ہے, اور اگر یزید جیسا دشمن ہے تو موقف جو ہے وہ جہاد والا ہے. اگر ساتھ دینے والے انصار کربلا کے 72 جیسے ہیں تو موقف جو ہے جنگ کا موقف ہے, اور اگر ساتھ دینے والے عبیداللہ ابن عباس جیسے ہیں تو بہرحال وہ جو ہے صلح کا موقع آ جاتا ہے. شخصیت ایک ہی ہے, شاید اسی چیز کو پیغمبر نے اپنی حدیث میں بیان فرمایا تھا, اولنا محمد آخرنا محمد کلنا. ہمیں ان میں فرق نہیں کرنا ہے. صلح کے بعد امام حسن علیہ السلام علیہ السلام کے بعد ایک شخص آیا اور آگے کہتا ہے کہ آپ نے صلح کیوں کر لیا؟ بہت اعتراض ہوتے تھے نا, غیروں کی طرف سے اعتراض تو خاص بات بھی نہیں ہوتی, اپنے اعتراض کر اپنا جب آگے کہتا ہے السلام علیک یا مذل المؤمنین, اے مومنوں کو ذلیل کرنے والے. دشمن اگر اعتراض کرتا ہے تو کوئی خاص بات نہیں, دشمن گالیاں دیتا اس کا تو کام ہے گالی دینا, ان کا گالی دے تو تعجب ہوگا, اس کا کام ہے گالی دینا. لیکن جب اپنے نہ سمجھ یہ جو ہے مراجع پہ اعتراض کرنے لگتے ہیں تو کیا گزرتی ہے؟ امام حسن کے پاس آ کے کہتا ہے السلام علیکم یا مذل المؤمنین, صلح کے اوپر اعتراض. امام نے پوچھا یہ بتاؤ تو مجھے امام مانتے ہو یا نہیں مانتے؟ میں امام ہوں یا نہیں ہوں؟ اگر میں تمہارا امام ہوں ہی نہیں تو ظاہر سے بات ہم سے سوال کرے گا. لیکن اگر میں تمہارا امام ہوں, امام کا مطلب کیا ہے؟ اللہ نے امام بنایا ہے. اللہ نے کس لیے امام بنا؟ اس لیے امام بنایا, یہ دیکھتے ہوئے امام بنایا کہ یہ دورا بے امر نام, یہ جو بھی کریں گے ہمارے حکم کے مطابق انجام. میں امام ہوں, امام کی ذمہ داری ہے حالات اور موقعیت کو دیکھتے ہوئے دین کی حفاظت کے لیے قدم اٹھانا. میں نے دین کی حفاظت کے لیے جو ضروری سمجھا وہی قدم اٹھایا. عموماً پیغمبر نے دونوں کا تعارف اسی لیے ایک ساتھ کرایا. ایک حدیث عجیب ہے, پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم دونی کی یہ جو ہے فضیلت کو بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ احشر والانبیاء احشر انا والانبیاء فی سعید واحد, قیامت کے دن ہم اور انبیاء سب ایک جگہ اکٹھا کر. وینادی منادن, عظمت امام حسن اور امام حسین کو دیکھیں. وینادی منادن یا معشر الانبیاء تفاخروا بالاولاد, اس موقع پر ایک دفعہ ایک منادی یہ جو ہے ندا کرے گا, اے پیغمبرو اپنی اپنی اولاد کو پیش کرو اور جو اولاد تمہاری قابل فخر ہے اسے پیش کرو, اس پر فخر کیا جا سکے نا. یہ میرا بیٹا, دنیا میں تفاخر سے منع کیا گیا لیکن وہاں پر حکم ہے تفاخر کا, اب تو انجام کی بات آ گئی ہے نا. تفاخرو, دنیا میں اگر تفاخر سے کام لیں گے ہو سکتا ہے کہ ہم آگے نہ بڑھ سکے, ترقی نہ کر سکے, اسی تفاخر میں رہ جائیں. یہ جو ہے پدرم سلطان بود, لیکن وہاں تو اب عمل کی دنیا تو ختم ہو چکی ہے نا, جو کچھ ہونا تھا وہ ہو چکا ہے. تفاخروا بالاولاد, اپنی اولاد پر فخر کرو. پیغمبر فرماتے ہیں ایسے جب اعلان ہوگا تو میں کسے پیش کروں گا, فافتخروا بولدی الحسن والحسین, تو میں حسن و حسین کو وہاں پیش کر کے فخر کروں گا کہ یہ میرے بیٹے. امام حسن امام حسین کو اجاگر کرتے ہوئے پیغمبر فرماتے ہیں ساری حدیثیں ہیں تاکہ امت توجہ رکھے, صرف اس لیے نہیں کہ نواسے ہیں نواسوں کے قصیدے پیغمبر پڑھ رہے ہیں, یا اس لیے کہ فقط چلو کچھ یہ جو ہے مدا خانی کر لی جائے, کچھ ثنا خانی نہیں. اسلام کی ثنا خانی کا ایک مقصد ہوتا ہے, یہ مقصد ثنا خانی نہیں ہوتی ہے, ایک مقصد ہوتا ہے. پیغمبر اگر ثنا خانی کر رہے ہیں, فضائل حسن حسین اگر بیان کر رہے ہیں, تو پیغمبر جانتے ہیں یہی ہیں مرکز وحدت, یہی ہیں جو لوگوں کو راہ راست پر لا سکتے, گمراہی سے یہ جو ہے بچا سکتے ہیں. ان کے فضائل کو بیان کر رہے ہیں کہ لوگوں کے دل ان کی طرف مڑ جائیں, جب دل جھکیں گے تو سر تو خود بخود جھک جائے گا. پیغمبر فرماتے ہیں الحسن و حسین ابنائی, حسن حسین دونوں میرے بیٹے ہیں, حسن حسین دونوں میرے فرزند ہیں. من احبہما احبہ, جو ان سے محبت کرے گا, ان دونوں سے محبت کرے گا وہ مجھ سے محبت کرے گا. ومن احبنی احبہ اللہ, اور جو مجھ سے محبت کرے گا اللہ اس سے محبت کرے گا. ومن احبہ اللہ ادخلہ الجنہ, اور جس سے اللہ محبت کرے گا اسے کہاں جگہ دے گا؟ اللہ اسے بہشت میں جگہ دے گا. اس کے بعد فرماتے ہیں ومن ابغضہما, اور جو ان سے دشمنی اختیار کرے گا, جس کے دل میں ان کے لیے محبت نہ ہوگی. من ابغضہما ابغضنی, ان سے دشمنی ہم سے دشمنی, اس لیے نہیں کہ ہمارے نواسے, کہ ان سے اگر تم نے دشمنی کر لی تو گویا تم دین سے دور ہو گئے, گمراہ ہو گئے, راہ راست سے ہٹ گئے. من ابغضہما ابغضنی, جن سے ان سے نفرت کی, ان سے دشمنی اختیار کی, ابغضنی اس نے مجھ سے دشمنی اختیار کی. ومن ابغضنی ابغضہ اللہ, اور جو مجھ سے دشمنی رکھے گا اللہ اس کا دشمن ہے. ومن ابغضہ اللہ ادخلہ النار, اور جو جس سے اللہ دشمنی کر لے, جس کا دشمن اللہ ہو جائے اس کا ٹھکانہ کہاں ہے؟ ادخلہ النار, اللہ اسے جہنم میں جائے گا. یہ ساری حدیثیں میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں, یہ وہ حدیثیں ہیں جو تواتر کے ساتھ آئی ہیں, کیونکہ آپ جانتے ہیں حدیثیں دو طرح کی ہیں, کچھ تواتر ہیں کچھ احاد ہیں. احاد حدیثیں وہ ہوتی ہیں جن میں شک و شبہ کی گنجائش ہے, ہو سکتا ہے کہ رسول اللہ نے نہ کہا اور آدمی نے اپنے پاس سے گڑھ دیا ہے, کچھ کمی کر دی, کچھ اضافہ کر دیا. اور تواتر والی وہ حدیثیں ہوتی ہیں جس میں شک و شبہ کی گنجائش, جتنا یقینی ہے قرآن کا کلام خدا ہونا اس میں ہی یقینی ہے اس کا حدیث پیغمبر, تواتر کی حدیثیں. اور تواتر بین الفریقین, یعنی فقط شیعوں میں تواتر نہیں ہے, اہل سنت کے یہاں بھی تواتر کے ساتھ یہ حدیثیں والی. یہ جو ہے مستدرک حاکم نیشاپوری, آپ جانتے ہیں کہ وہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم یہ وہ کتابیں ہیں جو ہمارے یہ جو ہے برادران اہل سنت کے ہاں بہت ہی احترام کی نگاہوں سے دیکھی جاتی ہیں, اور بعد از کلام باری صحیح بخاری کا مقولہ ان کے ہاں وہ بہرحال رائج ہے. جو معیار صحیح بخاری اور صحیح مسلم نے حدیث کے صحیح اور غلط ہونے کے لیے رکھا تھا, اس کے باوجود بہت ساری حدیثیں ان کے یہاں شامل نہیں ہو سکی, تو استدراک کے طور پر حاکم نیشاپوری نے اس کو اکٹھا کیا. معیار وہی معیار ہے,
جو معیار صحیح بخاری کا تھا, جو معیار صحیح ہے یہ جو ہے مسلم کا تھا, مگر وہ حدیثیں اس میں شامل نہ ہو سکیں. یہ جو ہے حاکم نیشاپوری نے اپنی کتاب المستدرک میں ان چیزوں کو اکٹھا کیا. حاکم نیشاپوری اپنی جو ہے مستدرک میں روایت لکھتے ہیں کہ جب قیامت کا دن ہوگا, جس کو جنت میں جانا تھا تب جنت میں, جنت سج گئی, سب لوگ جنتی سب جنت میں پہنچ گئے, اس وقت جنت خدا سے شکوا کرے. کیا شکوا کرے گی جنت؟ قالت الجنہ, جنت خدا سے شکوا کرے گی, الیسا وعدتنی ان تزیننی برکنین من ارکانک. خدایا تو نے مجھ سے ایک وعدہ کیا تھا, تو نے مجھ سے ایک وعدہ کیا تھا. کیا وعدہ؟ کہ تو نے وعدہ کیا تھا کہ اپنے ارکان میں سے, ارکان وہ پلر ستون جو ہوتے ہیں خدا کے, ستون جو ہیں, اپنے ارکان میں سے دو رکنوں کے ذریعے سے میری آرائش کرے گا, یہ جو ہے سجائے گا مجھے, میرے تزئین کا کام انجام دے گا. جنت تو بھر گئی مگر ابھی تزئین نہیں ہوئی. خدا جواب دے گا, جواب کیا جواب دے گا؟ علم ازین کا بالحسن والحسین.
نعرہ سلوا
حسن اور حسین کے ذریعے سجا نہیں دیا, یعنی جنت کی تجاہل عارفانہ سے کام لے رہی تھی. پتا تو تھا کہ خدا نے سجا دیا مگر کہلوانا چاہتا تھا خدا کا. کون ہیں جن کے ذریعے سے جنت کی زیبائش کا انتظام ہوا ہے؟ علم حسین کا بالحسن والحسین, کیا ہم نے حسن و حسین کے ذریعے تمہیں سجایا نہیں ہے؟ فما ست الجنت میسن کما تمارست العروس. اس وقت جنت جو ہے اس طرح سے فخر محسوس کرے گی جس طرح سے سجی ہوئی جو ہے دلہن اپنے لیے فخر محسوس کرے گی. صلوات پڑھیں گے محمد ساری لگاتے. بہت ساری حدیثیں ہیں اس سے عظمت امام حسن اور امام حسین بیان. یہ ساری فضیلتیں اس لیے بیان کی جا رہی تھی تاکہ وہ ہدایت کا عمل آسان ہو جائے نا. ایک حادی وہ ہے جسے آپ نفرت کرتے ہیں, ایک حادی وہ ہے جسے آپ محبت کرتے ہیں. طرح بات جس سے آپ نفرت کرتے ہیں اس کی بات کو سننا بھی آپ کو گوارا نہیں, عمل کرنا تو دور کی بات ہے, لیکن جس سے آپ کو محبت ہے, جس سے آپ کو عشق ہے, جس سے آپ کو لگاؤ ہے, کہنا تو دور کی بات ہے. فقط یہ پتا چل جائے کہ آپ کی خواہش کیا ہے. اگر خواہش کا بھی احساس ہو جائے تو کافی ہوتا ہے. محبت اس لیے پیدا کی جا رہی ہے, ورنہ ان کو کیا مل جائے گا؟ آپ واہ واہ کریں, قصیدہ پڑھیں نہ پڑھیں, نعرہ لگائیں نہ لگائیں, ان کا کوئی ہم کیا قصیدہ پڑھیں؟ اس کا قصیدہ خدا پڑھے, جس کے فضائل خدا بیان کرے فرشتوں کے درمیان. حدیث کے ساتھ پورا قصیدہ ہی تو ہے, کچھ اور بھی ہے. جس کا قصیدہ خدا پڑھے, جس کے فضائل خدا بیان کرے, ہم کیا بیان کریں گے؟ ہم اگر ان کا قصیدہ پڑھتے ہیں, ہم اگر ان کے فضائل پڑھتے ہیں, اس لیے تاکہ ہمارے دل ان کی چوکھٹ پہ جھکیں. جب دل جھکیں گے تو ہماری زندگی ان کی زندگی میں ڈھل جائے گی. صلوات پڑھیں گے محمد. ساتھ ساتھ ان کی سیرت کا خود تو خود سیرت جو ہے یہ خود جو ہے فضائل ہیں. خود سیرت کیا ہے؟ فضائل ہیں. البتہ اب ہمارے ایک عادت سی ہو گئی ہے نا کہ ہم سیرت کو الگ کر دیتے ہیں فضائل سے. جب تک وہ چیزیں بیان ہوتی رہتی ہیں, خوب نعرے لگتے ہیں, سیرت بیان ہونے لگتی ہے وہاں پر, ورنہ اصل فضائل ان کے سیرت ہی ہیں. ایک دفعہ یہ ہے کہ کوئی آپ کے بارے میں آپ کی تعریف کرے, ایک دفعہ آپ کا کردار کوئی دیکھ کر کے آپ کے آگے جھک جائے. پیغمبر نے اگر فضائل بیان کیے ہیں تو پیغمبر ان کی سیرت کی ترجمانی کر رہے ہیں. سارے ائمہ علیہ السلام میں کچھ چیزیں ہیں جو یہ جو ہے مشترک ہیں, جو سب میں پائی جاتی ہیں. بس ائمہ علیہ السلام میں بعض چیزیں خصوصی طور سے جو ہے آیا ہو گئی, لوگوں کے سامنے آئی, کوئی خاص پہلو نمایاں ہو گیا. یہ کچھ چیزیں ہیں جو ہر امام کے اندر جو ہے نمایاں ہیں. اسی میں سے ایک چیز ہے عبادت. ہر امام, کوئی امام ایسا نہیں ہے جس کے ہاں کوئی لمحہ ایسا رہا ہو جہاں وہ عبادت خدا اور ذکر خدا, کوئی لمحہ ایسا نہیں ملتا ہے. عبادت کمیت بھی ہے اور کیفیت بھی. بعض دفعہ کمیت تو ہوتی ہے, کیفیت چلی جاتی ہے. شب قدر ہے، چھ دن کی نماز پڑھنا ہے، کمیت تو آ جاتی ہے مگر کیفیت. مولانا ذرا اسپیڈ بڑھا دیجیے، بیٹھے ہیں پڑھاتے ہیں نماز. جہاں تھوڑا سا انہوں نے قرات کرنا شروع کیا اور تھوڑا سا جو ہے وہ استحباب پہ عمل کیا، فوراً مولانا ذرا سا اسپیڈ بڑھا دیجیے. اور ڈھونڈا جاتا ہے ایسا امام ڈھونڈو جو آدھے گھنٹے میں چھ دن کی نماز پڑھا دے، جو چھ آدھے گھنٹے میں پڑھا دیتے ہیں ان کی بھیڑ زیادہ ہونے لگتی ہے، جو دو گھنٹے لیتے ہیں. تو کمیاں تو آ گئی، 17 رکعت پہلے پڑھتے تھے، آج ماشاء اللہ 6 دن کے 102 رکعت نماز پڑھ لیا. کمیاں تو آئی، کیفیت چلی گیا. پھر بعض کی نمازیں ہوتی ہیں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھ رہا دن میں بیٹھے ہوئے ہیں مسجد میں، ایک شخص آیا اسے نماز پڑھنا شروع کیا جلدی جلدی. پیغمبر نے کہا نقرا کنقر الغراب، اسے کوا چونچ نہیں مارتا ہے دانا اٹھانے کے لیے، کوا ابھی چونچ زمین تک پہنچی نہیں سر اٹھ گیا، اس کا بھی سر سجدے میں بھی گیا نہیں، سبحان بھی شاید اتنی دیر میں نہ کہا جا سکے. سبحان ربی العلی وبحمدہ رسول کی بات ہے. پیغمبر نے فرمایا نقرا کنقر الغراب، یہ نماز نہیں پڑھ رہا ہے، کوے کی طرح چونچ مار رہا ہے. اہل بیت کی نماز کمیت بھی ہے اور کیفیت بھی ہے. کوشش کریں کہ نماز سے پڑھیں تو واقعی لگے کہ نماز پڑھ رہے ہیں. مولا کائنات کی خلافت کا زمانہ ہے، جلدی جلدی نماز پڑھنا آتا. مولانا نے اس سے کہا کیا اس سے بہتر نماز نہیں پڑھ سکتا، کیوں نہیں پڑھ سکتا، پھر سے پڑھتا ہوں. اب اس نے پھر سے پڑھا فاقد آخر آت رکوع سجود. مولا نے پوچھا کہ یہ دوسری والی بہتر تھی یہ پہلی والی؟ اس نے کہا پہلی والی. کہا وہ کیوں؟ کہا پہلی والی خدا کے لیے تھی، دوسری آپ کے لیے پڑھی. پہلی خدا کے لیے تھی، دوسری آپ کے لیے پڑھی ہے، بہت سے بات تو خدا والی. بہرحال اللہ والی پڑھے مگر بہتر نماز پڑھے. یہ نہیں کہ تھا کوئی دیکھنے آ گیا ہے، معلوم ہے یہ جو وہ شادی کی بات چل رہی ہے، یہ جو ہے لڑکی والے دیکھنے آئے ہیں، اب معلوم ہے مصلی پہ بیٹھے ہیں تو اٹھ کے نہیں دے رہے ہیں، وہ قرات نہیں، وہ والی نماز نہیں. لیکن کیفیت بھی ہو اور کمیت جو ائمہ علیہ السلام کی زندگی میں کر دیکھیں گے، امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت میں جو ملتا ہے. اذا توضع، اس وقت امام نماز ابھی نہیں، یہ جو مقدم نماز طہارت کر رہے ہیں، یہ جو وضو کر رہے ہیں، وضو جس وقت کرتے تھے تو آپ کا جوڑ جوڑ کانپنے لگتا تھا، پورا بدن، پورے بدن سے جو ہے لرزنے لگتے تھے، چہرے کا رنگ زرد ہو جاتا تھا، چہرے کا رنگ زرد ہو جاتا تھا. فقیل لہ فی ذلک، پوچھ لیا مولا یہ کیا وجہ ہے؟ آپ وضو کرنے جاتے ہیں، وضو کرنے جاتے ہیں، آپ کے چہرے کا رنگ زرد کیوں، آپ کانپنے کیوں لگتے ہیں، لرسنے کیوں لگتے ہیں؟ آخر دو طرح کی نماز ہے نا، ایک دفعہ نماز عادت ہے اور ایک دفعہ ہم نماز کیا ہے، یہ جو ہے ضیافت الہی سمجھ رہے ہیں. خدا نے دعوت دی ہے، خدا کے یہاں جا رہے ہیں، اس کی بارگاہ میں حاضر ہونے جا رہے ہیں. جتنے بڑے کے یہاں جاتے ہیں اتنی تیاری کرنی پڑتی ہے نا، اور وہاں پہنچنے کے بعد تو بدن کانپنے لگتا ہے، بڑی شخصیت بڑی ہستی ہے اور ہم ایک معمولی سی ہستی ہیں، بدن ہمارا کانپنے لگتا ہے، کیونکہ ان کے ہاں یہ عبادت عادت والی نہیں تھی، یہ جو ہے ضیافت کی عبادت تھی، تشرف کی عبادت تھی. نماز نہیں پڑھ رہے ہیں، خدا کی بارگاہ میں حاضر ہونے جا رہے ہیں، اس سے ملنے جا رہے ہیں، یہ جو ملاقات کرنے اس سے جا رہے ہیں. فقیل لہ فی ذلک، کسی نے پوچھا امام سے مولا وضو کے موقع پر آپ کا رنگ زرد کیوں پڑ جاتا ہے، آپ کانپنے کیوں لگتے ہیں؟ امام نے جواب دیا میں ہی نہیں، حق علی کل من یدی رب العرش، جو شخص بھی خدا کے سامنے کھڑا ہونے جا رہا ہے ہر ایک کی یہی حالت ہونی چاہیے، یفر لونہ وارتعد مفاصلہ، ہر شخص کے لیے ہی ہونا چاہیے کہ اس کا چہرے کا رنگ زرد اگر احساس ہو جائے، اگر احساس ہو جائے کہ ہم خدا کی بارگاہ میں جا رہے ہیں. آیت اللہ خامنے کے سلسلے میں ہے، جب نماز کا وقت آتا ہے ان کے چہرے کا رنگ تبدیل ہو جاتا ہے، جیسے ہی نماز کا وقت آیا تو جو نماز کو نماز سمجھتے ہیں امام حسن یہ جو وضو کرتے تھے یہ عالم اور جب مسجد کے دروازے پر پہنچتے تھے دروازے پر رک گئے, دروازے پر رک کر کے الہی ضعفک ببابک, الہی ضعفک ببابک, خدایا مہمان آ گیا, کیونکہ نماز کو کیا سمجھ رہے ضیافت ہے نا, الہی ضعفک ببابک, مسجد ہے, مسجد کو عام جگہ تھوڑی ہے, خدا کا گھر ہے, دروازے پہ کھڑے ہو گئے الہی ضعفک ببابک, اتاک المصیب, خدایا یہ جو گنہگار آیا ہے, گناہ وہ نہیں جس کو ہم گناہ سمجھتے ہیں, ہمارے ہاں جھوٹ گناہ ہے, غیبت گناہ ہے, تہمت گناہ ہے, قتل کر دینا گناہ ہے, کسی کا مال کھا لینا گناہ ہے, کسی کو اذیت کرنا گناہ ہے, اس گناہ کی بات نہیں ہو رہی ہے. امام کی حیثیت ہماری حیثیت وہی ہے, پہاڑ کے پاس ہم بھی کھڑے ہیں, پہاڑ کے پاس امام کھڑے ہیں, ہماری نگاہیں جو ہیں وادی پر ہیں, امام کی نگاہیں چوٹی پر ہیں, ہماری نگاہیں وادی پر ہیں, ہاں پہنچ گئے, امام کی نگاہیں وہاں پہنچنا ہے, کون سی چوٹی, عبادت خدا کی چوٹی سے کچھ سر کر ہی نہیں سکتا, کیونکہ خدا کی کوئی انتہا نہیں ہے, جب اس کی انتہا نہیں ہے تو اس کی عبادت کی بھی کوئی انتہا نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ مولا علی جیسی ہستی ہزار رکعت نماز ایک شب پڑھنے کے بعد بھی فرماتے ہیں الہی ما عبدتک حق معرفتک, جو تیرا حق ہے وہ مجھ سے ادا نہ ہو, اس لیے امام فرماتے ہیں اتاک المصیب یا محسن وقد اتاک المصیب, اے محسن گنہگار آیا ہے فتجاوز عن قبیح ما عندنا بجمیل ما عندک, پالنے والے تیرے پاس جو کچھ ہے سب جمال ہے اور ہمارے پاس جو کچھ ہے سب قبح ہے, پالنے والے ہماری قباحتوں پر ہمارے قبیح اعمال پر پردہ ڈال دے اپنے جمال کے تحفے. خدا بند عالم سے دعا ہے کہ خدا ہم سب کو توفیق عنایت فرمائے, ہم اپنی زندگی میں ہر حال میں عبادت خدا کو فراموش کمیت کے ساتھ خدا ہمیں کیفیت بھی عنایت فرمائے. بہت ساری باتیں عرض کرنا چاہتا تھا لیکن افطار کا وقت ہو چکا ہے, اس سے زیادہ آپ کو رحمت بھی دینا چاہتا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.